اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی توحید کے دلائل دینے کے بعد اور اپنی ذات پر غور کرنے کے بعد اب کچھ باتیں اگلی چند آیتوں میں پچھلی قوموں کی کرتے ہیں، اور اصل میں مکہ والوں کو تو ڈانٹ تھی ہی، آج ہم سب کو بھی اس کے اندر میسج دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کا حق نہیں دیتی، توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف آ جاتی ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور نہیں آتی ان کے پاس اپنے کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ منہ پھیرنے والے۔ اتنی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ نشانیاں، اگر لفظ آیت کو اردو میں دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، ایک آیت پوری ہوئی دوسری پوری ہوئی، ان آیات کو کہتے ہیں قرآنی آیات، قرآن کی آیات۔ دوسری وہ آیات ہیں یا نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو ہمیں اس دنیا میں چلتے پھرتے دکھتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب تو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے جب ہم قرآن کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، اور ایک کتاب اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو تو ہر ایک پڑھ رہا ہے، کافر بھی، مومن بھی، بد بھی، پڑھنے لکھنے والا نہیں، دوسرا ہر ایک۔ لیکن اس کتاب کو پڑھنے اور لکھنے کے لیے جیسے ان ظاہری آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، اسی طرح کائنات کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اندر کی آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، عبرت، عبرت کے ساتھ دیکھو۔ اسی طرح کی تیسری آیتیں ہوتی ہیں نشانیاں، وہ ہیں گزری ہوئی قوموں کے حالات، ہماری زبان میں اس کو ہسٹری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور کرواتے ہیں کہ ذرا سوچو، تم جس دنیا میں چلتے پھرتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں دکھ رہی ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، پھل، پھول، کیا کچھ تمہیں نہیں دکھتا؟ پھر اس کے بعد قرآن کھولتے ہو تو قرآن بھی دکھتا ہے، لیکن کبھی تم گزری ہوئی قوموں کی بستیوں سے گزرو، قوم عاد کے پاس سے گزرو، سمود کی بستیوں کے پاس سے گزرو، تو غور کرو کدھر گئے یہ سارے، یہ کہاں گئے؟ کل تک یہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوں گے، کل تک وہ اس دنیا کے مکین تھے، آج کہاں چلے گئے؟ آج یہ کہاں رہ گئے؟ ان کو کچھ بھی تو نہیں دکھتا۔ اب اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ مورزین کا لفظ ہے، یہ مورد کی جمع ہے، عین را دعا جس کا روٹ ہے، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے، چوڑے ہونے والے۔ ارادہ کہتے ہیں چوڑائی کو، عرض جیسے کہتے ہیں نا کپڑے کا عرض کتنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ہوں تو آپ کو میرا فیس پتلا دکھے گا، اور اگر میں یوں پھیروں گی منہ تو آپ کو یہ میرا چہرہ چوڑا دکھے گا۔ یعنی اعراض کون کرتا ہے؟ جو چوڑا ہو جاتا ہے، ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں نا بڑے چوڑ ہو گئے ہو، یعنی یہ موردون تھے، بڑے چوڑے ہو گئے، اللہ کی نعمتوں کو پا کر بھی نہ شکریہ کرنے والے۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ نہ تو قرآنی آیتوں سے فائدہ لیتے ہیں، نہ کائناتی آیتوں سے فائدہ لیتے ہیں، اور نہ تاریخی آیتوں سے فائدہ لیتے ہیں۔ فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، بے شک انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آیا۔ حق کیا ہے؟ اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کے نبیوں کو جو پیغام دیا گیا وہ حق ہے۔ لیکن ان ظالموں کا حال کیا تھا کہ جب کبھی بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی پیغام آیا، اللہ کا کوئی رسول آیا، تو انہوں نے اس کو نہ مانا۔ سچ آتا ہے تو اس کو لوگ نہیں مانتے، نبی آئے نہ مانا، تعلیمات ملی نہ دیکھی نہ لی، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات آ گئی، کوئی نشانی سامنے آ گئی، نہ مانا۔ سورت الانبیاء کی آیت دو میں بھی آتا ہے کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ جب بھی ان کے پاس رب کا کوئی ذکر آتا ہے، کوئی نشانی آتی ہے، تو اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے، تماشوں میں پڑ گئے یہ لوگ۔ ہوا کیا؟ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سب آیا ہی چاہتی ہیں ان کی خبریں اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پچھلے دور کی وہ قومیں جن کے پاس رسول آئے، حق لے کر آئے، پیغام لے کر آئے، لیکن یہ تو بس ان کو جھٹلاتے ہی رہے، انہوں نے ان باتوں کو سن کے نہ دیا، مان کے نہ دیا، ان کی زندگی اس طرح کی زندگی تھی جو ان کو چاہیے تھا، من پسند کام کرتے تھے، اپنی پسند کی چیزوں کو بات کرتے تھے، یہاں ایک مفسر ہیں، عربی مفسر ہیں، نام چھوڑ دیجئے، کہتے ہیں کہ کفار کے تین درجوں کا ذکر ہے ان آیات میں، کہ جب آیتیں پیش کی جاتی تو منہ پھیر لیتے، اسی پر اکتفا نہ کیا تو جھٹلانا شروع کر دیتے، اور جھٹلانے پہ بھی نہ رکے تو مذاق اڑانے لگے۔ ایک ایک لفظ کو دیکھ لیجئے، پہلا لفظ کیا تھا؟ موردین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام پیش کرتے تھے تو اعراض کرتے تھے، آج بھی لوگ کرتے ہیں اعراض قرآن سے، ہم نہیں مانتے قرآن کو، چھوڑو ہم سے نہیں پڑھا جاتا، ہمیں نہیں سیکھنا، ہمیں نہیں سکھانا، اعراض کا رویہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہ حق سمجھ آئے گا، لیکن ایک دفعہ یہاں سے منہ پھیر کے کوئی اٹھ جاتا ہے، اعراض کا رویہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ پہلے درجے میں انسان منہ پھیرتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا۔ آپ اس کو کہتے ہیں آپ منہ پھیر کے کیوں جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو جھٹلانے لگیں گے، اگنور کریں گے، نہیں میں نہیں مانتی۔ اعراض کے بعد دوسری رویہ، آپ کسی بھی جگہ دیکھیں اس کو، اس کلاس روم کے علاوہ عام زندگی میں بھی دیکھیں، مثلاً کوئی رشتہ دار ہے، کسی جگہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، کوئی بات خلاف طبع ہوئی، کوئی ایک اٹھ کے چل پڑا، اس نے اعراض کیا۔ کوئی بڑا اٹھتا ہے جس کے دل میں درد ہے، وہ کہتا ہے کیا ہوا، اچھے بھلے خوش تھے، ابھی تو شادی والا گھر تھا اور یہاں لڑائی ہونی شروع ہوئی، وہ جاتا ہے پیچھے، کہتا ہے چلو آؤ، چلو چھوڑ دو نا، کیا ہو گیا، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بات نہیں۔ تو وہ دوسرے درجے پہ کیا کرتا ہے؟ تکذیب، میں نہیں مانتا، میں نہیں آتا، میں مر کے بھی نہیں آؤں گا، میری لاش کبھی لاؤ گے تو نہیں آؤں گا، اس قسم کی جہالت کی باتیں لوگ بولتے ہیں۔ اور جب اس درجے پہ بھی بندے کا بس نہیں آتا نا، تو پھر یستہزئ، اس کے اگلے درجے میں استہزاء ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جب پاٹ پڑا تو پھر اس کے بعد اگلے درجے میں اسی جگہ کل جس شادی میں وہ بیٹھا مزہ کر رہا تھا، وہ اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے، ان کا مذاق، ان کی غیبتیں، ان کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو کفار مکہ کے یہ تین رویے ان دو آیتوں میں پیش کر دیے کہ بس پھر وہ مذاق ہی کرتے رہے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، دنیا میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے یہ تینوں گروہ آج بھی دکھیں گے، کچھ اعراض کرتے ہیں منہ پھیرے ہوئے، بس اس پہ رک جاتے ہیں، کچھ جو اس سے بڑھ کے اب آگے تکذیب کے معاملے پہ آ چکے، زبان سے بھی بولتے ہیں کہ اسلام اچھا نہیں، اس کے احکامات اچھے نہیں، یہ ایسا اور ویسا، اور کچھ تو اللہ معاف کرے کہ اس حد تک بڑھے کہ یستہزئون، مذاق اڑاتے ہیں، وہ داڑھی کا مذاق، وہ ملہ کا مذاق، اور وہ پتہ نہیں کس کس دین کی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو الم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، کس آنکھ سے دیکھنا ہے؟ اندر کی آنکھ سے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، کیسی تھی وہ؟ مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں جگہ دی تھی، مکنا یمکنو تمکین، یہ وہی لفظ ہے جس سے آپ کا اور میرا مکان بنتا ہے، مکنا، اردو میں جو ہم لفظ بولتے ہیں نا، اس بات کا امکان ہے، وہ بھی اسی سے، امکان مین پاسبلٹی ہے، تو جب ہم کسی جگہ ٹھہر جاتے ہیں تو ایسے ہی ہونے لگتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جھٹلانے والے جو آپ کو نہیں مانتے، ذرا ان کو پچھلی قوموں سے ملوا کے آؤ، ہسٹری کے باب کھلواؤ، اور ان سے کہو کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اتنا تسلط دیا تھا زمین میں کہ ما لم نمقل لکم، وہ تو ہم نے تم کو بھی نہیں دیا۔ اے کفار مکہ، تم کس چیز پہ پھولتے ہو؟ تم کیوں بڑے بنتے ہو؟ تمہیں اگر اللہ نے تھوڑی سی سرداری دے دی، تمہیں دولت دے دی، تو کیا ہوا؟ ہم نے تو تم سے پہلے ایسی قوموں کو بھیجا جو تم سے بہت زیادہ بڑی بھی تھی۔ آج تمہیں اگر اپنے بڑی طاقت ہونے کا مان ہے، آج اگر تم سپر پاور بنے ہوئے ہو، تو تم سے پہلے تو ایسی قومیں گزر چکیں کہ جن کو تم سے زیادہ ملا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے تو ان پر موسلا دھار بارشیں نازل کی تھیں۔ مدرار کا جو لفظ ہے نا، یہ درن سے ہے، دال رورا، کثرت سے بارش ہونا اور اس کے بعد خوشحالی آنا، دودھ کا پھوٹ، جیسے جانوروں کا دودھ زیادہ دینا، پھلوں کے اندر رس کا زیادہ آنا، ہوتا بھی یہی ہے، جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں نا، تو اس کے نتیجے میں زمین سے فصلیں بھی زیادہ اگتی ہیں، پھل بڑے جوسی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر جانور اگر اچھا چارہ کھاتے ہیں تو دودھ بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اشارہ ہے ان کی خوب ترقیوں کی طرف، بہت کچھ تھا ان کے پاس، اوپر نیچے سے رزق اترتا ان کے پاس، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے تو ان کے نیچے نہریں بہتی چھوڑ دی، یعنی خود بہت زیادہ خوشحال قوم کا تصور آتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، کہ آسمان سے بارشیں برستی تھیں تو خوب فصلیں اگتی اور زمین میں پانی کے چشمے بہ رہے تھے۔ یہ وہی بات ہے جس کو سورت قصص کی آیت 58 اور 59 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے کتنی ہی ہلاک کر دیں بستیاں کہ جن کو اپنی معیشت پر بڑا مان تھا، بتر تھا ان کے اندر، دکھلاوا کرتی تھیں، ریاکاری کرتی تھیں، آج کدھر گئیں؟ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ہیں ان کے گھر، لَمْ تُسْقَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں کہ بستا ان میں مگر تھوڑے۔ جب میں ایجپٹ میں تھی اور میں نے پیرامڈس دیکھے اور کچھ اور بھی، وہاں ایسی جگہ ہے کہ بالکل بڑے بڑے پتھر ہیں اور انہوں نے ان پتھروں کو کاو کیا ہوا ہے، یعنی ایک ان کا بت ہے، غالباً اس کا نام کیا ہے، ہنومان نہیں ہے، یعنی دیکھنے میں بالکل انسان کی شکل لگتی ہے لیکن گھوڑا اور کیا عجیب ہو گئی، پورا پتھر پہاڑ ہے، اس کو انہوں نے ایسی شکل بنایا ہوا ہے، شہر سے بالکل تھرا ہٹ کے ہے، کوئی نہیں وہاں بستا، کہاں گئے سارے؟ پیرامڈس پڑے ہیں لیکن ان کے اندر والے کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آج بہت مان کرتے ہیں اپنے اوپر، جا کے ہسٹری کو دیکھ لے، ایسی جگہوں کو گھوم پھر لے عبرت کی نگاہ سے کہ جہاں پہلے لوگ رہتے تھے اور اب نہیں ہے، کہاں گئے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور آج ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ اصل میں ہم سب کی نگاہیں اس چیز کی طرف لگاتے ہیں کہ جو دنیا کی ترقیوں کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہونے لگتے ہیں کہ دیکھنا یہ جو آج کی بڑی بڑی طاقتیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا میں اب دیکھیے کہ بعض لوگوں کو انفرادی طور پہ خیر ملتی ہے، بعض کو اجتماعی طور پہ۔ دنیا میں کچھ لوگ بہت دولت مند ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر، ویلاز، گاڑیاں، اپنے پرائیویٹ جہاز، اور جب وہ لوگ دنیا میں ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ بس یہ کبھی نہیں جائیں گے، ظلم، بربریت، کسی کو کچھ نہیں سمجھنا، اور ایک جھٹکا لگتا ہے اور بندہ زمین کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے، اس زمین اور آسمان نے کتنی بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھا جو بنی اور مٹ گئی، ایک ہی طاقت بچے گی اور وہ سپریم پاور ہے۔ سپر پاورز تو ختم ہوں گی، سپریم پاور کبھی ختم نہیں ہوتی، جو اللہ اکبر کی صورت میں ہم سب کی زبانوں پہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں گئے وہ سارے؟ مکہ والے جب تجارت کے لیے ملک شام جاتے تھے تو راستے میں دیکھتے تھے ایسی بستیاں، بڑی بڑی زرخیز بستیاں تھی، لیکن آج کہاں گئیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بس ہم نے ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا۔ ذم کی جمع ذنوب، ڈول کو کہتے ہیں، جب ڈول بھر جاتا ہے نا تو پلٹنے لگتا ہے، جو پانی اس میں ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ تو گناہ کیسے ڈول ہے؟ کہ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے نا تو وہ عذاب کی صورت میں ہم پہ پلٹنے آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم کو اٹھا لیا۔ یہ لوگ جو بڑے خوشحال تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے جن کے قدرت میں تھے، جن کے ملکوں میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے تھے، نہریں تھیں، جن کے کھیت سونا اگلتے تھے، جن کے گھر قابل رشک تھے، جب انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، جب بے راہ رو ہو گئے، جب اللہ کی حدوں کو توڑا، اللہ کا قانون مکافات حرکت میں آیا اور وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں مارے گئے۔ اور ہوا کیا کہ ان کی جگہ دوسرے آ گئے، ان کے جانے سے اس کائنات کو کوئی فرق نہ پڑا، سب ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جانشین دوسروں کو بنا دیا، کوئی اور آ گئے، ان نے اچھے کام کیے، محنت کی، اللہ نے ان کو بڑھا دیا۔ ہم سب کے لیے اس میں پیغام ہے کہ جب مسلمان مسلمان رہتا ہے، اللہ اس کو مدرارن کی صورت میں بارشیں دیتا ہے اور زمین سے فصلیں اگاتا ہے، لیکن جب مسلمان طوس و رباب کا دل دادا ہو جائے، جب شرک کا دل دادا ہونے لگے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف آنے لگے، تو اللہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح ایسی قوموں کو نکال دیتا ہے، جیسے مالی مرجھائے ہوئے پھولوں کو باغ میں سے نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ انسانوں کو اس طرح اللہ تعالیٰ ہٹاتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب میں نہ پکڑ۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کہیں پکڑ آتی ہے نا تو سمجھ جائیں کہ کلیننگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلیننگ آپریشن ہے۔ ہمیں ترس بہت آتا ہے کیونکہ جب عذاب آتے ہیں تو گیہوں کے ساتھ گھندی پستا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایسے ہی نہیں پکڑتا، حجت تمام ہونے کے بعد پھر پکڑتا ہے۔ ایسے لوگ جب دنیا سے اٹھائے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کے حال پہ کچھ رحم بھی نہیں آتا۔ یہاں تک آپ دیکھیں کہ تاریخ کی بات ہے، اور اگر آپ نے کبھی تھوڑا سا غور کیا ہو تو جتنی بھی قومیں دنیا سے گئی، ان کے جب کھنڈرات ڈسکور ہوتے ہیں نا تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ بت، طوس و رباب کے سامان۔ یہاں ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لیجئے، کوئی قوم جب ترقی کرتی ہے نا، خوب پھلتی پھولتی ہے دنیا میں، تو اس کے بعد اس کے اندر بے حیائی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سویلائزیشنس دیکھیں، آپ سندھی سویلائزیشن دیکھ لیں، پاکستان کی دیکھ لیں، دنیا کے مختلف خطوں کی، جب کسی قوم کو دنیاوی ترقی ملتی ہے نا، خوب اس ملک کے اندر خوشحالی ہے، اس کے ساتھ ہی وہاں بے حیائی شروع ہو جاتی ہے۔ کلچر کے نام پہ بے حیائی شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس قسم کے کام کرنے لگتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر پھر اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ترقی کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ کی پکڑ کب آتی ہے؟ جب لوگ ترقی کے بعد بے حیا ہونے لگتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے لگتے ہیں کہ جس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ کلچر اور آرٹ کے نام پہ بے حیائی آنے لگتی ہے۔ کھنڈرات میں سب دیکھیں کہ بت نکلیں گے، اور کچھ ایسی چیزیں دکھتی ہیں کہ جس کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ آج بھی صرف اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم جب پاکستان کے دن مناتے ہیں اور غیر مسلموں میں بیٹھ کے مناتے ہیں، جشن کہہ لیں، فتح کی بات کہہ لیں، کیا کلچر دیتے ہیں لوگوں کو؟ کیا بے حیائی کا کلچر تو نہیں دیتے؟ اللہ کے عذابوں کو دعوت دیتے ہیں ہم جب ہم فن کے نام پہ بے حیائی لے آتے ہیں۔ پچھلی ساری قوموں کی یہ کہانی تھی، بے حیا ہونے تھے، مست ہو جاتے تھے۔ اور آپ پڑھ کے دیکھیں، فائن آرٹس آپ میں سے جس نے پڑھا، گریکس میتھولوجی کو دیکھیں، ننگے بت، گندی تصویریں، بے حیائی کی باتیں۔ بعض تو زبان سے فکشن پھیلاتے ہیں نا، شاعری کی صورت میں اور ناولز اور ڈائجسٹروں کی صورت میں، لیکن جب قومیں بے حیا ہو جاتی ہیں نا تو وہ اس قسم کے کلچرز کو عام کر دیتی ہیں کہ آپ کسی پبلک پلیس پہ جا نہیں سکتے۔ آپ کے اس شہر میں موجود ہوں گے ایسے گارڈنز کہ آپ آنکھیں نہیں اٹھا سکتے، ننگے بت پڑے میں ہے نا، آنکھیں نہیں اٹھتی۔ کبھی سوچئے، انسان کو گندگی اچھی لگنے لگے تو اللہ ایسی قوموں کو مٹا دیتا ہے۔ جہاں بے حیائی آئے گی، اور خاص طور پہ جب وہ دین کے نام کے ساتھ آئے گی۔ آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں ایسا طبقہ اٹھ چکا کہ جو دین کے نام پہ بے حیا ہونے کو بھی برا نہیں سمجھتا۔ ان کو اپنے لباس کی ہوش نہیں رہتی، ان کو اپنی حرکتوں کی ہوش نہیں رہتی کہ دوسرے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھر ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑ لیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اس درد کو محسوس کیجئے اور اپنا اپنا حصہ پہچانیے۔ کہیں آنے والے سیلابوں میں ہماری بے حیائی وجہ تو نہیں؟ آنے والے زلزلوں میں ہماری بے حیائی تو نہیں؟ ہماری نظریں تو اس علاقے پہ لگی ہوتی ہیں نا جہاں سیلاب آتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں، حالانکہ اللہ قوم کے اجتماعی گناہوں پہ پکڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پکڑ کہیں بھی آئے۔ چھوٹی سی مثال دیتی ہوں سمجھانے کے لیے، اللہ کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ کبھی ماں کو ایک بچے پہ غصہ آتا ہے، گھر میں تین چار بچے ہیں، صرف غصہ ایک بچے پہ آیا تو تھپڑ دوسرے کو بھی لگ جاتا ہے، فرسٹریٹڈ کر دیتے ہیں نا بچے ماں کو۔ جب ماں جھنجھلا جاتی ہے، وہ بھی جو چپ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی مار دیتی ہے۔ ہم اپنا حصہ پہچانیں کہ کیا ہم اللہ کے عذابوں کو تو نہیں بلا رہے؟ اللہ اکبر۔ آگے پھر ان کے کچھ کافرانہ رویوں کا تذکرہ ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم اتاریں آپ پر لکھا ہوا کاغذ میں۔ اللہ کے نبی پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ پہ جو کلام اترتا ہے ہمیں لکھا ہوا کیوں نہیں ملتا؟ اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ سب کے سامنے تو قرآن لکھے ہوئے پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زبانی آ کے بتاتے تھے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی دین والا آج زبانی کوئی بات کرے اور کوئی ایسی بات کرتے جو لوگوں کے لیے بڑی انہونی ہے، نہیں ہے، تو لوگ اسے کہیں گے جی اس کا ریفرنس دکھائیے، تو اب اگر اس کا ریفرنس ہوگا تو اب دکھا دیں گے نا. اللہ کے نبی کے ذریعے سے جب قرآن ان تک پہنچ رہا تھا تو ریفرنس ان کو دکھتا نہیں تھا، وہ کہیں گے جبرائیل نے دکھایا تھا، کہہ رہے تھے اچھا کون جبرائیل، کہتے تھے وہی میں آئے، کہیں گے کہاں ہے وہی. اسی لیے وہ مطالبے کرتے تھے، سورہ مدثر میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ہر بندہ کہتا تھا کہ مجھے کھلا ہوا صحف منشرہ، مجھے بھی کھلی ہوئی کتاب ملے، یقین نہیں آتا تھا. اب اللہ کے نبی کا دل بوجھل ہوتا تھا. اب دیکھیے ایک بندہ سچ کہہ رہا ہے، مثال میں کہیں درس دوں، مجھے پورا یقین ہے کہ جو حدیث میں نے کوٹ کیا وہ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اس وقت میرے پاس اس کا ریفرنس نہ ہو، کوئی محفل میں سے اٹھ کے مجھے کہے کہ جی یہ جو بات آپ نے بتائی ہے ذرا اس کی دلیل تو دیں، تو میرا دل چاہے گا نا کہ میرے پاس ہوتی تو میں ان کو دے دیتی. مجھے یقین ہے کہ میں نے صحیح کہا لیکن میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اس کیفیت کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں بوجھ اترتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے دلائل مانگتے ہیں تو میں کیا کروں، تو اللہ کہہ رہے غم نہ کرو، اگر ہم آپ کے پاس ایک کتاب صفوں میں لکھی ہوئی بھی دے دیتے فلمسوہ بایدیہم، تو یہ اس کو چھو لیتے، یعنی یہ جیسے یہ دیکھیں کاغذوں کو ہم چھوتے ہیں، یعنی لمس کر لیتے، یہ چھو بھی لیتے اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو، اس کے باوجود لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، ان کافروں نے تو یہی کہنا تھا کہ یہ کھلا جادو ہے، یعنی سامنے دلائل ہونے کے باوجود نہیں ماننا تھا، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے. آپ پورے دلائل دکھا دیتے ہیں، پوری کتابیں پڑھا دیتے ہیں لوگوں کو، اس مسئلے پہ ہر بات کھول کے بیان کر دیتے ہیں، نہیں ماننے والے نہیں مانتے. مجھے کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی ہے، نماز کی کتاب ہم نے پڑھی، اس میں ہم نے کتنے کھلے کھلے دلائل پڑھ لیے، احادیث پڑھی، لیکن میں کبھی کبھی کسی کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں نا تو میں ان کو پھر اپنے پہلے ہی طریقے پہ پڑھتی دیکھتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں سبحان اللہ، حدیث پڑھ لی، دلائل آ گئے، لیکن وہ پچھلے طریقے چھٹتے نہیں. ہو سکتے بھی عادت نہیں ہوئی ہوگی، یا اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے اور بس کتاب کا ٹیسٹ دینا ہی سمجھ لیتے ہیں کتاب ہے، لیکن یہ انسانوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ان کے سامنے سارے دلائل آ جاتے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں مانتے. ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزوں کو سن کے دیکھ کر بھی اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیتے ہیں. تو لہٰذا آپ غم نہ کریں، یہ تو صرف بہانے ہیں. جن کے دل کی آنکھوں کو اللہ بے نور کر دے، پھر ان کو کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. اس لیے ان کی باتوں پہ دل کھٹا نہ کریں. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، آپ ذرا انداز دیکھیے، اور آپ کو مکی صورتوں کا انداز سمجھ آ رہا ہے نا، یہ کس دور کی باتیں ہوں گی؟ اللہ کے نبی سے یہ معجزے مانگ رہے ہیں، یہ درمیانے دور کی باتیں. شروع میں تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی آپ کو، ہو کیئرس، کہتے یہ دیوانہ ہو گیا، اس کا علاج کراؤ. ڈاکٹروں کو بھیجتے تھے آپ کے پاس کہ جاؤ اس کا علاج کراؤ، یہ ہمارا بھتیجا جو اس کا دماغ نا اس بلا چل گیا. لیکن ذرا تھوڑی ہوش آئی، کہا نہیں بھائی یہ تو بات پھیلتی جا رہی ہے، کل ایک تھا پھر دو ہو گئے، پھر اب تو 10-20-40 کے قریب پہنچ گئے، آؤ ذرا اس سے باتیں کرتے ہیں. پھر آ کے یہ اللہ کے نبی سے اٹکلیں کرتے تھے، بالکل امیجینیٹ کریں. اور ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے آپ اللہ کے نبی کا مکی دور سامنے رکھیں. الحمدللہ پڑھاتے پڑھاتے عادت ہو گئی آیتوں کی، اب روح میں جب جاتی ہوں تو کوئی بھی آیت پڑھتی ہوں نا تو میرے سامنے فوراً اللہ کے نبی کے ارد گرد کا منظر ہوتا ہے، یہ آیت اتری اور یہ ہوا ہوگا. بالکل یہ آیتیں پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی بیٹھے میں حرم کے پاس ہی گئیں، اور ایک آتا ہے اور آ کے بات کر دیتا ہے کہ جی ہمیں لکھا ہوا حوالہ دکھائیں، بھائی کدھر لکھا ہے، کس نے کہا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ نہیں سنی باتیں، نئی باتیں کرنے آگے ہیں، ایسی گمراہ کرنے آ گئے ہمارے بچوں کو اور ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو. ابھی وہ اٹھ کے جاتا ہے، اللہ کے نبی کے دل پہ چوٹ پڑی، دل محسوس تھا، اللہ کرے غم نہ کرو، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، کر دیتے. اب اٹھ کے گیا تو ایک دوسرا سرکش اٹھ کے آ کے کہہ رہا ہے لو لاؤن ضلع علیہ ملک، بتاؤ بھی فرشتہ کیوں نہیں اترا، کس پر نہیں اترا؟ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينذرون، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ تو طے ہو جاتا قصہ اور پھر ان کو مہلت نہ ملتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بتاتے تھے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے غار حرا میں، یا میرے پاس تنہائی میں فرشتہ آتا ہے، تو کہتے تھے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں آتا ہے دکھاؤ، ادھر بیٹھے ہوئے کیوں نہیں آ رہا، جب آتا ہے تو یہاں ہمارے سے کوئی فرشتوں کا پردہ ہمارے سامنے آئے. یعنی دوسرا عذر یہ کرتے تھے کہ کہاں ہے تمہارا استاد، آج کے دور میں اب یہ کہہ رہے کس سے پڑھ کے آئے ہو، کس نے سکھایا تم کو، دکھاؤ وہ کون ہے. اب اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، نبی کی طرح سے نہیں آتے. اب بڑی مشکل ہو جاتی کہ یہ کیا بات ہو گئی، فرشتہ دکھے، ہمیں دکھے، ان کے سامنے دکھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اتریں گے، لیکن وہ فرشتے ان کی جان لینے والے ہوں گے. اگر فرشتہ آتا بھی تو ختم ہوگا، یعنی ان کو فرشتے اپنی موت کے دکھیں گے. اس وقت غیب کے سارے پردے چھٹ جائیں گے، لیکن اس وقت پھر فائدہ نہیں ہوگا. سورہ فرقان آیت 7 اور 22 میں بھی آتا ہے کہ کیسے یہ اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہا کرتے تھے کہ لو لا انزل علیہ ملکن فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوتا جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا اور ڈراتا رہتا کہ لوگوں یہ اللہ کا نبی ہے، مان جاؤ. اسی طرح آیت 22 میں آتا ہے کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین، اور جس دن وہ فرشتے کو دیکھیں گے، لیکن مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہ ہوگی، اور اس دن کہیں گے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. تو ہر دور میں لوگوں نے دین داروں سے کچھ مطالبے کرنے چاہے کہ کچھ دکھاؤ، اور آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی تو اس طرح کے بیکار قسم کے مطالبے کرتے تھے، کہتے تھے اگر ہم تمہیں چھٹلا رہے ہیں تو بلاؤ فرشتے کو اور ہماری جڑوں کو کھیڑے، ہمیں مارے، ہم پہ عذاب دے، تم جو بڑے بنتے اور ایسا ہے اور ویسا ہے تو لاؤ ذرا پھر کوئی لاؤ. ایسا کب ہوتا ہے؟ تکبر کے بعد، جب دل میں کبر ہوتا ہے نا، آپ دوسرے کو صحیح سمجھتے نہیں. آپ دیکھیے کہ مکہ والوں کے تو اتنے بیوقوفانہ جملے ہمیں ملیں گے سیرت پڑھتے ہوئے اور بعض تفاسیر میں بھی، کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کے اندر عقل تھی. مثلاً جیسے ابو جہل غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے دعا مانگتا ہے کہ اللہ آج جو سچا ہے اس کو فتح دے، اور جو جھوٹا ہے اس کو تباہ کر دے، اور جو رشتہ داریوں کو نبھانے والا ہے اس کو فتح دے، اور جو رشتے کاٹنے والا ہے اس کو ہلاک کر. اور چند دن کے اندر پتہ چل گیا کہ وہ خود ہی تھا، مر گیا، اس کی دعا اس کے حق میں لگ گئی. یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ خود کو سچ پہ سمجھتا ہے. تو یاد رکھیے، یہ زندگی گزارنے کا اصول سمجھیں، ہیومن سائیکالوجی ہے. کوئی بندہ جو آپ کو کسی وجہ سے جھٹلا رہا ہوتا ہے نا، دین کی وجہ یا دنیا کی، وہ اس وقت خود کو بالکل سچا سمجھ رہا ہوتا ہے. مثلاً آپ کا بچہ، سب سے زیادہ تو بچے ماں کو جھٹلاتے ہیں. آپ بچے کی بات سمجھ ہی نہیں سکتی جب تک آپ خود کو اس کے مقام پہ نہ لائیں. وہ کہے گا نہیں ممی، نہیں ممی، ممی میں نے یہ کہا، مجھے یہ نہیں کھانا. وہ اس وقت خود کو سچا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے جب بندہ خود کو سچا سمجھ رہا ہو لیکن وہ جھوٹا ہو. عقل ماری جاتی ہے. کوئی بیمار خود کو بیمار ہی نہ سمجھے، علاج کیسے کرے گا؟ اس سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان مکہ والوں کی باتیں اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم سب تک لاتے ہیں کہ دیکھو، نہ ماننے والے کبھی ایک عذر کرتے، کبھی دوسرا کرتے. فرشتوں کی بات ہے، آئیں گے فرشتے، لیکن جب فرشتے آ جائیں گے پھر لا ينظرون، پھر مہلت نہیں دی جائے گی، پھر فرشتے تو موت کا پیغام لے کے آئیں گے. جیسے جیسے پولیس مین ہی آ جائے، تھانے دار آ جائے، تو پھر تو سارا معاملہ رفع دفع ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ اگر فرشتے آ گئے تو اس کو دیکھے گا کون؟ یہ تو بے ہوش ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کے پاس جب فرشتہ آیا تھا تو آپ کے دل پر اتنا بوجھ تھا کہ آپ گھر میں آ کے بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا. حالانکہ اس سے پہلے کتنے مہینوں سے آپ غار حرا کے اندر اپنے آپ کو جما رہے تھے، دل میں ایمان تھا، ریاضت تھی، روزے رکھتے تھے. یہ تو دنیا میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو فرشتے کو دیکھ کے لکوزی الامرو، یہ تو مر جائیں گے. وہ فرشتہ آیا تو وہی لے کے تھا، ان کے لیے موت کا فرشتہ بن جائے گا. اور ثم لا ينظرون، مہلت بھی نہ ملے گی. چلو دوسری صورت کر لیتے ہیں کہ فرشتے کو اس طرح نہیں لاتے کہ یہ اس کو دیکھتے ہی مر جائیں. تو ولو جعلناہ ملکاً، اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتے کو. یہ بھی مطالبہ تھا کہ بشر کیوں آ گیا، نوری آتا، کوئی نور والا آتا، کوئی ہم سے ذرا اونچا ہوتا، یہ انسان کیوں فرشتہ بنا؟ کہا اگر آ بھی جاتا بال فرض کوئی فرشتہ رسول بن کے، تو لجعلناہ رجلاً، اس کو انسان کی صورت میں بھیجتے. کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس بھی جبرائیل اکثر انسانی روپ میں آتے تھے، داحیا قلبی کی صورت میں آتے تھے، کیونکہ انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا. اب فرشتہ بھی انسان کے روپ میں آتا تو پھر ان کا شبہ کیا ہوتا؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، یہ لفظ لبیسا ہی ہے جو لباس کی صورت میں یلبسون پیچھے پڑ چکے، پھر بھی شک ہوتا ان کو، ما یلبسون جس میں پڑے ہوئے تھے، ذرا اس کو سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی بشر تھے، انسان تھے، ان کے سامنے آئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں تو فرشتہ چاہیے، فرشتہ آ کے ہمیں بتائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو تو مانیں گے کیونکہ ہم سے اعلیٰ ہے، اور انسان کو کیوں مانے؟ ہر دور میں رسولوں نے نبیوں کے بشر ہونے پہ جھگڑے کیے۔ خیر پہلی صورت ہے کہ فرشتے کی صورت میں آ جائے تو تم تو مر جاؤ گے اس کو دیکھتے ہی، تمہارے تو دل برداشت ہی نہیں کریں گے۔ چلو دوسری صورت ہے کہ اس فرشتے کو ہم انسان کے روپ میں لے آتے ہیں تو پھر شک میں پڑو گے، پتہ نہیں فرشتہ ہے، پتہ نہیں انسان ہے، پتہ نہیں فرشتہ ہے، پتہ نہیں انسان ہے۔ یہ بات ہے، مفہوم کلیئر ہے؟ یعنی جب آنا ہی بشر کی صورت میں تھا تو اصل بشر کیوں نہ آ گیا؟ تم کیوں یہ بشر اور نور کے یا فرشتے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں بھوک نہیں ہے، ہدایت کی بھوک نہیں ہے، اللہ کا پیغام سننے کی بھوک نہیں ہے، نہ ماننے کے سو بہانے۔ بچے کو جب کھانا نہیں ہوتا نا تو اس طرح کے بہانے کرتا ہے، پلیٹ یہاں سے کیوں پکڑی، بھائی نے کیوں چکھ لیا، آپ نے اس کو مجھے پھولوں والے گلاس میں کیوں نہیں دیا۔ ماں فوراً سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بھوک نہیں ہے، یہ ایسے ہی لگا ہوا ہے اور بس اس نے اب سونا ہے، تنگ کر رہا ہے مجھے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، اور اب اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اب تسلی سے یاد کریں وہ انٹروڈکشن کہ یہ کس دور کی آیت ہوگی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی غم نہ کریں، آپ سے پہلوں کو بھی مذاق بنایا گیا۔ یہ وہ دور ہے جب کھلم کھلا تنقید، باتیں، ٹارچر، تکلیفیں، آپ کو ہر طرح سے آزمایا جا رہا تھا، مشکلات میں ڈالا جا رہا تھا، کہا کہ آپ سے پہلے لوگوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو اس چیز نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی بلا شبہ یہ ہنسی کرتے رہے رسولوں سے، آپ سے بھی پہلے، پھر گھیر لیا ان ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے جس پر ہنسا کرتے تھے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ عذاب۔ کہتے تھے آ سکتا ہے عذاب، ہاں 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 ہمیں تو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ کہا جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا اسی سے ان کو پکڑ لیا گیا، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ بتا کیا دیا کہ آپ چھوڑ دیں، تسلی رکھیں، اصل بات یہ کہ ان کے دل میں آپ کے لیے بغض ہے، حسد کرتے ہیں آپ سے۔ یہ تمسخر، یہ مذاق، یہ کوئی نئی چیز نہیں، ہر دور میں لوگوں نے یہی کیا کہ جب ان کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو یہ اس کو نہیں مانتے اور مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنی پیاری آیت ہے آپ دیکھیں، اور میں سوچتی ہوں کہ اس وقت اللہ کے نبی کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جب لوگ آپ کو جھٹلاتے، آزماتے، مذاق اڑاتے تھے اور آسمان سے یہ آیتیں آتی تھیں، آج بھی آتی ہیں۔ جب آپ حق کی بات کو لے کر لوگوں میں نکلتے ہیں نا، اور لوگ اس حق کی وجہ سے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھیے لفظ حق پہ بات ہے، آپ کے پاس حق ہونا لازم ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کو جھٹلائیں، تو آپ کو آسمانوں سے جواب آتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تسکین، خوشی کی صورت میں۔ کوئی راہ چلتا آپ کا مذاق اڑا دیتا ہے آپ کے کسی حلیے پہ، غصہ نہیں آتا، پیار آتا ہے، ترس آتا ہے اور دل میں خوشی آتی ہے، چپکے سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ تیری وجہ سے انہوں نے کیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ حقیقت میں اللہ کی طرف چل جاتا ہے اور اللہ ہمیں ان میں کر دے، اور پھر فرمائے قل سیرو فی الارض، جو سیر کرو زمین میں، گھومو پھرو، ثم منظرو کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھ لو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہاں دعوت دی جا رہی ہے سیر کی، کون سی سیر؟ جس میں لوگوں کے حالات کو دیکھا جائے۔ اب دیکھیے کہ اسلام میں سیر و تفریح پسندیدہ ہے، لیکن صرف تفریح کے نام پر نہیں بلکہ عبرت کے لیے۔ بعض لوگ تفریح کے ساتھ لہو اور لعب شامل کر لیتے ہیں، کھیل کود اور تماشا اور بے حیائی۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلام انسان کے سفر علمی مقاصد کے ہوں اور تاریخ سے نتائج اخذ کرنے کے لیے ہوں۔ کبھی ایسی کسی بستی میں جہاں کوئی بستی پہلے بستی تھی اب لوگ نہیں ہیں، اگر وہاں سے گزرنا پڑے تو وہاں سے گزرتے ہوئے عبرت کا مزاج رکھا جائے۔ ہمارے یہاں اسکولوں کے ٹرپس جاتے ہیں ہڑپا، مونجو دھاڑو اور اسی طرح کے کھنڈرات دیکھنے، اور جو سارا راستہ گانے چل رہے ہوتے ہیں بسوں میں، لڑکیوں نے واک مینس لگائے ہوتے ہیں اور بیٹھ کے باتیں بوائے فرینڈس کی اور گرل فرینڈس کی۔ اور میں نے تو جو سفر کی ہے ایسے اسکولوں اور کالجوں میں، مجھے تو میری کسی ٹیچر نے نہیں بتایا کہ سوچو یہ کون تھے، کہاں گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم میوزیمس میں جاتے ہیں اس کو دیکھ لیں۔ آج کے دور میں اس طرح کا رواج کم ہے کہ لوگ واقعی ان جگہوں پہ جائیں جہاں پہ تباہی آئی، لیکن میوزیمس کو وزٹ کرنا بہت کامن ہے، اور خاص طور پہ وہ میوزیم جہاں ہسٹری کے کچھ لوگ رکھے جاتے ہیں۔ ایجپٹ میں بہت سارے ایسے میوزیم ہیں، چند ایک دیکھنے کا اتفاق ہوا، پھر اس لیے نہ دیکھے کہ اکثر بتوں سے بھرے ہوئے، اتنے بت ہیں کہ بندے کی طبیعت پہ بوجھ جاتا ہے۔ انہوں نے ہر چیز کو آئیڈیلائز کر کے بت بنا کے اس کا رکھا ہوا ہے۔ کوئی پرزن ایک ہے تو وہاں سے پہلی دفعہ اگر کوئی قیدی بھاگا تھا تو اس قیدی کا اسٹیچو بنا کے اس کو زنجیریں توڑتا ہوا دکھایا گیا۔ تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ ان چیزوں کو لوگ کہاں لیتے ہیں، عبرت کے لیے لیتے ہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ عبرت کے لیے لو، جاؤ اگر تو غور کرو، ان اجڑے دیاروں کو دیکھو کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عموماً تین قسم کی بستیاں بستی ہیں ارد گرد ہمارے۔ ایک وہ شہر ہیں جہاں ہم انسان بستے ہیں، آج کے دور میں رہتے ہیں۔ دوسری وہ جگہ ہیں جو قبرستان ہیں، جہاں عام لوگ دفن ہوتے ہیں، اور تیسری وہ بستیاں ہیں جو کھنڈرات ہیں، جہاں کوئی نہیں بستا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کھنڈرات کو دیکھنے کا حکم دے رہے ہیں عبرت کی نگاہ سے، دیکھو کہاں گئے یہاں کے رہنے والے۔ اپنے گھروں کو دیکھو کہ کیا کل کوئی ایسا وقت تو نہیں آئے گا کہ یہاں کوئی نہ ہوگا۔ آج وہاں نہیں ہے وہ تو کل میں نے بھی نہیں ہونا۔ کبھی آپ کو اپنے آبائی گھر میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، پرانا گاؤں میں کوئی گھر، نانی دادی، اس کی بھی ساس کا، آج وہاں کوئی نہیں، سب موو ہو گئے شہروں میں، وہ حویلیاں بند پڑی ہیں۔ کبھی کسی کو محبت آتی ہے، جوش آتا ہے تو جاتا ہے اور وہاں سے دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جا کے دیکھیں کہ ہماری نانیاں کہاں رہتی تھی، تو وحشت ہوتی ہے، کہاں گئے وہ سب جو وہاں بستے تھے۔ جب وہ نہیں رہے تو تم سوچو کہ تم کہاں تک رہو گے۔ ہر ایک سوچے، اور ہسٹری سے پڑھانے کا بہترین انداز اسلام نے بتا دیا عبرت کے لیے۔ یہاں دیکھیں بار بار لفظ کرن آ رہا ہے نا، کرون، کرن۔ تو کرن کہتے ہیں اس جماعت کو جو ایک دور کے لوگوں کی ہو، ایک زمانہ، ایک وقت، طویل حصے کو بھی کرن کہتے ہیں۔ عموماً کہتے ہیں کہ 10 سال سے 100 سال تک کے مختلف اقوال ملتے ہیں کہ کرن کس کو کہتے ہیں، اور ساری باتوں کو جمع کر لیں تو جو بھی لوگ آج تک دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں غور کرو۔ آپ مکمل سے کسی نے ہسٹری پڑھی ہے، ایز اے سبجیکٹ پڑھی؟ کیا پڑھاتے ہیں عموماً؟ پچھلے واقعات، کوئی اس کی وجہ بتاتے ہیں، کوئی اس سے عبرت لیتے ہیں؟ نہیں لیتے نا، کہانی۔ اور مجھے سب سے بورنگ سبجیکٹ ہسٹری لگتا تھا اسکول تک۔ کالج میں تو میں نے آ کے پڑھی نہیں، سائنس تھی، لیکن اسکول کے میٹرک تک آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے، انتہائی بورنگ۔ شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ، میں ان کا نام اب لیتی ہوں تو محبت آتی ہے کیونکہ ان کا پیغام اب سمجھ آ گیا ہے، کچھ بہت اچھے کام انہوں نے کیے۔ لیکن ہمیں، میں کہتی تھی یہ بابے خود تو مر گئے ہیں، ہمیں مشکل میں ڈال گئے۔ نام سر سید احمد اور کچھ اور بھی 2-4 نام میرے ذہن میں ہیں نا۔ کبھی کسی کتاب میں کوئی ایک جملہ نہیں ملا اس طرح کا کہ کون تھے، کہاں گئے اور آج گئے۔ اندھے بہروں کی طرح زندگی گزاری جا رہی ہے، اور ہماری نسلوں کی نسلیں یہ سب کچھ پڑھ کے آ رہی ہیں۔ جب ذہن پورا بن چکا ہوتا ہے نا، اس کے بعد ہمیں فکر لگتی ہے کہ اب ان کو کیسے سکھائیں، کدھر لے جائیں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ پرسیپشن چینج کریں، کس طریقے سے لوگوں کو ان چیزوں کی طرف لے کے جائیں کہ جس سے واقعی وہ قرآن کی صورت میں ہسٹری پڑھیں۔ اس سے پیارا تو انداز کسی کا نہیں ہوگا جو قرآن پاک کا انداز ہے، کہ لوگوں غور کرو کیوں پیدا کیے گئے ہو، کیوں بنائے گئے ہو۔ اب یہاں تک اگر ہم تلاوت سنیں اور جتنی بات اس کو دل پہ محسوس کریں، مکی صورتوں کا ایک آپ کو رنگ دکھے گا متنی سے فرق کہ یہ دل پہ لینے والی ہیں۔ اس میں سمجھنے کی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی جیسے مکی صورتوں میں، چوری کی باتیں، ڈکیتی کی مثالیں، قتل خطا، قتل عمد، قصاص، وراثت، نہیں، یہ دل کی زمین پہ لینے والی ہیں۔ آپ کو ہلکی لگیں گی، بعض دفعہ آپ کو لگے گا ہاں سمجھ آ گئی یہ بات، آگے چلیں۔ نہیں، آگے نہیں چلیں، اس کو دل پر لیں، کیونکہ دل پہ لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ بات اندر جاتی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون